ومنها ان ياخذ المعنى ويغير اللفظ ويكون الكلام الثاني دون الاول او مساويا له، كما قال ابو الطيب في قول ابي تمام. فن ثالث کا خاتمہ چل رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے مصنف نے آپ کو سرقہ کے بارے میں بتلایا کہ کسی دوسرے کا کلام چوری کرنا بھائی. بعض صورتیں کسی کا کلام لینے کی بعض صورتیں مذموم اور قبیح ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو مذموم ہونے سے نکال دیتی ہیں. تو یہاں وہ صرف وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جو مذموم ہیں. پہلی صورت یہ ذکر کی کہ کوئی شخص دوسرے کا کلام بعینی ہی پورے کے پورے کلام کو لے لیتا ہے بغیر اس میں کوئی تبدیلی کیے ہوئے اور یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، تو یہ مذموم ہے اور قبیح ہے. اور اسی کے مثل ہے کہ الفاظ کو ان کے مترادف کے ساتھ بدل دیا جائے باقی سارا معنی وہی ہو، اور اسی کے قریب یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے متضاد لفظوں سے بدل دیا جائے جن کے معنی ان کے متضاد ہوں. البتہ نظم اور ترتیب وغیرہ وہی ہوتی ہے بھائی. آج مزید اسی میں تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ومنہا، اور اسی میں سے ہے کہ ان یأخذ المعنی ویغیر اللفظ، کہ مثلا ایک شخص نے ایک بات کہی تھی اور بعد والا کیا کرتا ہے معنی کو لے لیتا ہے اور لفظوں کو بدل دیتا ہے، لفظوں میں تبدیلی کر دیتا ہے، اور جو دوسرا کلام ہے یہ پہلے کلام سے کم درجے کا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے بھائی. ایک شخص نے ایک بات پہلے کہی تھی اور دوسرا شخص کیا کرتا ہے معنی اس کا لے لیتا ہے البتہ لفظوں کو بدل دیتا ہے، اور یہ جو دوسرا قائل ہے اس کا کلام پہلے شخص کے کلام سے کم درجے کا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہے بھائی، برابر ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے مضموم اور قبیح ہے. ہاں البتہ اگر دوسرے شخص کا کلام پہلے شخص کے کلام سے اعلیٰ ہو تو یہ اس کو مضموم ہونے سے نکال دے گا. سمجھ میں آیا کہ اس کا کلام اس سے اعلیٰ ہے. ومنہا ان یأخذ المعنی ویغیر اللفظ، اور اسی میں سے ہے سرقہ میں سے ہی ہے کہ لے لے دوسرا قائل وہ معنی کو لے لے اور لفظ کو بدل دے. ویکون الکلام کلام الثانی دون الاولی، اور دوسرا کلام جو ہوتا ہے دون الاولی پہلے سے کم درجے کا ہوتا ہے، او مساوین لہو یا اس کے برابر درجے کا ہوتا ہے، کما قال ابو الطیب فی قول ابی تمام، جیسے کہ ابو الطیب شاعر نے کہا، ابو تمام شاعر کے قول میں. تمام یہ میم مشدد ہے یاد رکھیے بھائی، ابو تمام شاعر. تو دیکھیے دو شعر ذکر کریں گے. پہلا شعر جو ہے ابو تمام کا ہے، اور پھر بعد میں ابو طیب شاعر نے اسی کے ایک مصرے کو اس کے معنی کو اپنے شعر میں وہ لے آتا ہے، اور یہ دوسرا مصرہ جو ہے دوسرا ابو طیب کا جو مصرہ ہے جس نے بعد میں کہا اور اس کے کلام کو لیا، اس کا مصرہ وہ پہلے شاعر یعنی ابو تمام کے مصرے سے کم درجے کا ہے بھائی، کم درجے کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے ابو تمام کا شعر ہے، ہیہات لا یأتی الزمان بمثلہ ان الزمان بمثلہ لبخیلو. ہیہات، ہیہات آپ نے پڑھا اس میں فعل ہے بمانے بعودہ کے، بمانے بعودہ کے. یہ بات بڑی بعید ہے، یہ بات بڑی دور کی ہے کہ زمانہ اس کے مثل لائے بھائی. لا یأتی الزمان بمثلہ، زمانہ اس کا مثل نہیں لائے گا. ان الزمان بمثله لبخیل، بے شک زمانہ اس کے مثل کے سلسلے میں بڑا بخیل ہے، زمانہ اس کے مثل کے سلسلے میں بڑا بخیل ہے۔ یہ ابو تمام کسی کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو تو زمانے نے وجود دے دیا اس کو، لیکن اس جیسے لوگوں کے سلسلے میں زمانہ بڑا بخیل ہے، وہ ان کو آدم سے وجود میں لاتا ہی نہیں ہے۔ بھائی سمجھ میں آئے بھائی، ان اس جیسے بڑے لوگوں اور سخیوں کے سلسلے میں زمانہ بھی بخل سے کام لیتا ہے اور ان کو وجود نہیں دیتا۔ بھائی سمجھ میں، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے یہ آپ پڑھ چکے، یہ مجاز عقلی ہے۔ کیا ہے مجاز عقلی؟ کس کو کہتے تھے؟ اسناد فیل یا معنی فیل کا غیر ما ہوا لہو کی طرف کرنا، فاعل کے بجائے کسی اور کی طرف کرنا۔ بھائی تو آپ کے ذہن میں یہ اعتراض نہ آئے کہ پیدا کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، یہ زمانے کی طرف کیوں نسبت کر رہا ہے، زمانہ تو کسی کو وجود نہیں دیتا۔ جواب یہ کہ بھئی یہ مجاز عقلی ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی، آپ ہی عام استعمال کرتے ہیں اس طرح کے کلام کہ مثلا آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے، حالانکہ نہر تو نہیں بہتی بلکہ نہر میں پانی بہتا ہے، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ اور جس چیز کی طرف مثلا فاعل کے علاوہ کی طرف نسبت کی گئی تو اس کا اس فعل سے تعلق ہوتا ہے۔ کہنے والے بھی جانتے ہیں کہ دراصل پیدا کرنے والے تو کون ہیں؟ اللہ تعالی ہیں، لیکن بہرحال زمانے کا تعلق ہوتا ہے، تو ویسے زمانے کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ معنی نہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ ہاں غیر مسلم ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کا تو عقیدہ یہ ہو، لیکن مسلمان ہو تو اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ زمانہ اس کو وجود دیتا ہے، بلکہ یہ مجاز عقلی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ہیہات، یہ بات بڑی بعید ہے۔ کیا بات بعید ہے؟ کہ زمانہ اس کا مثل لائے۔ لا یاتی زمانو بمثلی ہی، زمانہ اس کا مثل نہیں لاتا یا نہیں لائے گا۔ ان زمانہ بمثلی ہی لبخیلو، بے شک زمانہ اس جیسے لوگوں کے سلسلے میں البتہ بخیل ہے۔ یہ ابو تمام نے کہا۔ بعد میں ابو طیب شاعر آیا اور اس نے یہ اگلا شعر اس کا ہے بھائی، وہ کہتا ہے اعد الزمان سخاؤہ فسخا بہ ولقد یکون بہ الزمان بخیلا۔ اعدا کے معنی ہیں، اعدا کے معنی تجاوز کر جانا یعنی متعدی ہونا، یعنی یوں کہ دوسرے کو لگ جانا۔ جیسے بھئی ایک بیماری ہوتی ہے، بعض بیماریاں ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہیں، تو یہ ہے متعدی ہونا، ایک سے دوسرے تک پہنچ جانا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میرا ممدوح بڑا سخی ہے، بڑا ہی سخی ہے، اور اتنا سخی ہے کہ اس کی سخاوت اس سے تجاوز کر کے زمانے کو بھی لگ گیا۔ زمانے نے بھی سخاوت کہاں سے لی؟ اسی میرے ممدوح سے لی، اور اس سے سخاوت سیکھ لی، اور پھر سخاوت سیکھ کر زمانے نے میرے ممدوح کو وجود دیا۔ کیا کیا؟ میرے ممدوح کو وجود دیا۔ ان جیسے لوگوں کے لانے میں زمانہ بڑا بخیل ہے، لیکن زمانے نے بھی دراصل یہ جو اس کو وجود دیا، اس کو یہ سخاوت کہاں سے سیکھی زمانے نے؟ میرے اسی ممدوح سے اس سخاوت سیکھی اور اس کو پھر وجود دیا۔ یعنی اتنا سخی ہے کہ اس کے وجود سے پہلے ہی اس کی سخاوت تھی بھائی، اس کے وجود سے پہلے اس کی سخاوت تھی، اور وہ سخاوت اس سے پھر زمانے نے سیکھی، تو زمانہ بھی سخی بن گیا اور اس نے اس کو وجود دے دیا، ورنہ زمانے کا ارادہ نہیں تھا اس کو وجود دینے کا۔ زمانے نے تو اس کو اپنے لیے بخل کرتے ہوئے اپنے لیے ہی مختص کر لیا تھا۔ معنی سمجھ میں آ گیا؟ اعد الزمان سخاؤہ، تجاوز کر گئی زمانے کو سخاؤہ، اس کی سخاوت متعدی ہو گئی زمانے کو اس کی سخاوت، فسخا بہ، زمانے نے اس کے ساتھ سخاوت کی، وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا، اور تحقیق زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا۔ وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ، يَكُونُ یہاں کانا کے معنی میں ہے، زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا۔ معنی دونوں اشعار کا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب دیکھیے بھائی، یہ ابو طیب کا جو مصرہ ہے دوسرا، وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا، زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا، یہ بعینہ تقریباً وہی معنی ہے جو پہلے ابو تمام کے شعر میں دوسرے مصرے میں آیا تھا، اِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلُ، لیکن ابو تمام کا مصرہ اعلیٰ ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ ابو طیب جس نے بعد میں کہا، اس لیے کیونکہ ابو طیب کے شعر میں یکونو اس نے استعمال کیا، یکونو، اور یکونو تو فعل مضارع ہے، یہ تو حال یا مستقبل کے لیے آتا ہے، اور معنی یہاں درست بنتا ہی نہیں جب تک اس کا ترجمہ ماضی والا نہ کریں بھائی۔ اس کا ترجمہ بھائی، زمانہ اس کے بارے میں بخیل ہوگا، بھائی میرے ممدوح کو تو اس نے اب وجود دے دیا، زمانے نے کیا کیا؟ وجود دے، تو اس کے بارے میں جب وجود دے دیا تو مستقبل میں تو اس کے بارے میں بخل نہیں بن سکتا، معلوم ہوا کس زمانے میں اس کے بارے میں بخیل تھا؟ ماضی کے زمانے میں بخیل تھا، اس کو وجود ہی نہیں دے رہا تھا، پھر اس کی سخاوت، اسی سے سخاوت سیکھتے ہوئے زمانے نے کیا کیا؟ اس کو وجود دے دیا۔ تو لہذا معنی کون سا ہوگا؟ معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ زمانہ اس میرے، اس وقت دیکھو بھائی، شاید اس وقت کسی کی تعریف کر رہا ہے، وہ موجود ہے یا موجود نہیں دنیا کے اندر؟ وہ موجود ہے، جب موجود ہے تو زمانہ مستقبل میں زمانے کا اس کے بارے میں بخیل ہونے کا کوئی معنی نہیں بنتا، بلکہ کیا مراد ہے؟ ماضی کے اندر اس کے بارے میں بخیل تھا، یعنی اس کو وجود ہی نہیں دے رہا تھا، اس کو عدم سے وجود میں نہیں لا رہا تھا، مستقبل میں اس کے بارے میں بخیل ہونے کا معنی تو بنتا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یکونو کانا کے معنی میں کہنا پڑے گا، اور تو یکونو کے اعتبار سے یہاں معنی صحیح نہیں بنتا، تاویل کرنا پڑے گی، کہنا پڑے گا کہ یکونو کس معنی میں ہے، کانا کے معنی میں ہے بھائی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا، اعد الزمان، پھر یوں ترجمہ کر لیں، اعد الزمان سخاؤہ، سرایت کر گئے زمانے کو، سخاؤہ اس میرے ممدوح کی سخاوت، فسخا بھی، تو پھر زمانے نے اس کی سخاوت کر دی، ولقد یکون به الزمان بخیلا، اور تحقیق زمانہ اس کے بارے میں بخیل، زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا، اسے وجود نہیں دے رہا تھا، پھر اسی سے سخاوت سرایت کر کے زمانے کو پہنچی، اور زمانے نے اس سخاوت سیکھ لی، وہ بھی کیا بن گیا؟ سخی بن گیا، اور پھر اس نے اس کے بارے میں سخاوت کی اور اس کو وجود دے دیا بھائی۔ اب معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ فل مصرع الثانی ماخوذ من المصرع الثانی لابی تمام، بس دوسرا مصرع جو ہے وہ لیا گیا ہے ابو تمام کے دوسرے مصرے سے، والاول اجود السب کا، اور پہلا جو ہے عمدہ ہے سب کا بناوٹ کے اعتبار سے، پہلا مصرع یعنی ابو تمام کا مصرع عمدہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے، یاد رکھیے یہ سبق کا لفظ بار بار آگے آئے گا، سین با اور چھوٹا کاف، سب کن، سب کن کا معنی ہوتا ہے دھات وغیرہ کو بھٹی میں پگھلا کر میل کچیل اس سے دور کرتے ہوئے اسے کسی صورت پر ڈھالنا، یہ کیا ہے؟ سبق ہے، سبق، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لفظ بار بار آئے گا، سبق کسے کہتے ہیں؟ کہ دھات وغیرہ کو میل کچیل سے صاف کرتے ہوئے اس کی ڈھلائی کرنا، یعنی اس کو کوئی صورت دینا، بھئی لوہے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، کس طرح بنائی جاتی ہیں؟ بھٹی میں ان کو پگھلایا جاتا ہے اور پھر جو صورت دینی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی ڈھلائی کر لی جاتی ہے، وہ صورت اس کو دی جاتی ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، تو یہ ہے سبق بھائی، یعنی میل کچیل دور کرنا اور اس کو صورت دینا، اور یہاں مراد ہے بناوٹ بناوٹ، یعنی یہ کلام کیا ہے؟ پہلا کلام بناوٹ کے اعتبار سے عمدہ ہے، اچھی طرح بنا ہوا ہے، خوبصورت بنا ہوا ہے. اور نیز میل کچیل دور کرنا، تو یہاں بھی اسی طرح، یعنی یہ کلام تاکید لفظی اور معنوی سے خالی ہے. تو سبق سے کا معنی ہوا بناوٹ، اور مراد کیا ہے؟ یعنی اچھی طرح بنا ہو، تاکید لفظی اور تاکید معنوی سے وہ خالی ہو، اس طرح کا میل کچیل اس میں نہ ہو. گئی وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى اِغَارَةً وَمَسْخًا، اور اس قسم کے کو جو ہے اغارہ اور مسخ کہتے ہیں. اس جیسے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ اغارہ اور مسخ کہتے ہیں. مسخ بھائی، تو مسخ بھی کہتے ہیں، اصل میں کسی چیز کی صورت کو اعلیٰ سے ادنا کر دینا، بگاڑ دینا. تو یہاں پر بھی کیا کیا دوسرے شاعر نے، پہلے کا کلام تھا اعلیٰ، اس نے کیا کیا اس کو ادنا صورت دے دی، تو گویا مسخ کر دی. تو کہتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى اِغَارَةً وَمَسْخًا، اور اس جیسے کو اغارہ اور مسخ کہتے ہیں. وَمِنْهَا أَنْ يَأْخُذَ الْمَعْنَى وَحْدَهُ وَيَكُونَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ. اچھا بھائی، یہ پچھلی قسم میں تھا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی. تو یہ قسم جو ابھی ہم نے پڑھی کہ دیکھیے، اس میں انہوں نے شروع میں بتلایا کہ معنی کو لے لیتا ہے اور لفظ کو بدل دیتا ہے، اور دوسرا کلام پہلے سے کم درجے کا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے، تو یہ مذموم ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے، اور اس کو اغارہ اور مسخ کہتے ہیں. اور وہ قسم نہیں ذکر کی انہوں نے کہ جس میں دوسرا کلام پہلے سے اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، وہ مذموم نہیں ہے بھائی، وہ قبیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے تبدیلی کر کے پہلے سے بھی اعلیٰ بنا دیا، اس نے اپنا کمال بھی دکھایا بعد میں آنے والے نے، تو وہ مذموم نہیں ہے بھائی، مذموم نہیں ہے. اور اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا بھائی، اس لیے کیونکہ یہاں پر صرف وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جو مذموم اور قبیح ہیں، اور جن کو سرقہ کہا جائے گا باقاعدہ، کہ کیا کیا ہے، کسی نے دوسرے کا کلام چرایا ہے بھائی. وَمِنْهَا أَنْ يَأْخُذَ الْمَعْنَى وَحْدَهُ وَيَكُونَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، اور اسی سرقہ کی اقسام میں سے قسم یہ ہے کہ أَنْ يَأْخُذَ الْمَعْنَى وَحْدَهُ کے بعد والا جو ہے صرف معنی کو لے لیتا ہے، وَيَكُونَ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ، اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کا کلام پہلے سے کم درجے کا ہوتا ہے، یا او مساوین لہو، یا اس سے برابر درجے کا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر بھی کم درجے کا ہوگا یا برابر ہوگا، اعلیٰ کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اعلیٰ وہ مذموم اور قبیح نہیں ہے. کما قال ابو تمام فی قول من رسبنہ، جیسے کہ ابو تمام نے اس شخص کے قول میں کہا جس نے مرثیہ کہا تھا اپنے بیٹے کا. رسا یرثی کا معنی ہے کسی کے مرنے پر افسوس کا اظہار کرنا، اس کے غم میں اشعار کہنا بھائی. تو جس نے کوئی شخص تھا، اس نے اپنے بیٹے کے انتقال پر غم میں اشعار کہے تھے، تو اسی کو ابو تمام لیتا ہے اور وہ اپنے لفظوں میں ذکر کرتا ہے، اور صرف معنی کو لے گا اس کے لفظوں کو نہیں. شخص نے یہ کہا تھا، دیکھیے پہلا شعر اس شخص کا ہے، وَالصَّبْرُ يُحْمَدُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ. شاعر کہتا ہے اور صبر جو ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے، فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، تمام مقامات پر، ہر ہر مقام پر صبر کی تعریف کی جاتی ہے، صبر پسندیدہ ہوتا ہے. إِلَّا عَلَيْكَ، اپنے بیٹے کو خطاب کر رہے سوائے تجھ اس کے کہ تجھ پر، فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ، پس بے شک یہ جو ہے یہ اس کی تعریف نہیں کی جاتی، یعنی یہ قابل تعریف نہیں ہے. میں سب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ہر مقام پر صبر پسندیدہ ہوتا ہے، سارے سب لوگ کیا ہیں، صبر کرنے والے کی تعریف کرتے ہیں، لیکن تو جو ہے ایسا ہے کہ تجھ پر صبر پسندیدہ نہیں، تیری ذات کو دیکھا جائے، تیری صفات اور کمالات کو دیکھا جائے اور تو ان کو ان پر نظر کرتے ہوئے کہ اتنا عظیم شخص ہم سے جدا ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا، تو اس مقام پر صبر کرنے پر کوئی بھی تعریف نہیں کرے گا، بلکہ کیا کہے گا اس موقع پر کہ اتنا بڑا آدمی، اتنی عظیم صفات والا، اتنا اعلیٰ آدمی چلا گیا، تو اس پر یقیناً اظہار غم ہونا چاہیے، دکھ افسوس اور غم کا اظہار جس قدر زیادہ سے زیادہ کیا جائے بہتر ہے، کیونکہ کوئی عام شخص دنیا سے نہیں گیا بلکہ ایک بڑا ہی عظیم شخص دنیا سے چلا گیا۔ یہ معنی ہے وَالصَّبْرُ يُحْمَدُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ، اور صبر جو ہے وہ قابل تعریف ہے تمام جگہوں کے اندر مگر تجھ پر، فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ، کیونکہ بے شک وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ اب اگلا ابو تمام نے یہی بات کہی اپنے شعر میں، وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لَابِسُ الصَّبْرِ حَازِمًا فَأَصْبَحَ يُدْعَى حَازِمًا حِينَ يَجْزِعُ، وَقَدْ كَانَ يُدْعَى، ابو تمام کہتا ہے اور تحقیق پکارا جاتا تھا کس کو، لَابِسُ الصَّبْرِ، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں بھائی، تو صبر پر یہ جو پیش لگی ہے کتابت کی غلطی ہے، اور تحقیق پکارا جاتا تھا لَابِسُ الصَّبْرِ، صبر کو پہننے والے کو، صبر کو یعنی صبر کا جامع پہننے والا یعنی صبر کرنے والا، مراد کیا ہے صبر، اور تحقیق پکارا جاتا تھا صبر کا جامع پہننے والے کو حازمن، حازم کا معنی ہے مستقل مزاج، اور اسی طرح اس کا معنی ہے دور اندیش، مستقل مزاج بھی، تو حازم کے معنی ہے دور اندیش کے بھی اور اسی طرح مستقل مزاج کے بھی، جو بھی آپ یہاں آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لَابِسُ الصَّبْرِ حَازِمًا، اور تحقیق کہا جاتا تھا صبر کرنے والے کو حازمًا مستقل مزاج، پہلے کیا کیا جاتا تھا، شاعر کہہ رہا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا تھا اس کو مستقل مزاج کہا جاتا تھا، فَأَصْبَحَ يُدْعَى حَازِمًا حِينَ يَجْزِعُ، بس ہو گیا، اصبحہ بمانے فارا کے، اب ایسا ہو گیا کہ یدعا پکارا جاتا ہے حازمًا دور اندیش مستقل مزاج، پکارا جاتا ہے یعنی مستقل مزاج کہا جاتا ہے کسی شخص کو، حین یجزعو جس وقت وہ اظہار غم کرتا ہے، دکھ اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پہلے جو شخص صبر کیا کرتا تھا اس کو مستقل مزاج کہا جاتا تھا، اور اب ایسا ہو گیا ہے کہ جو اظہار غم کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، مستقل مزاج کہا جاتا ہے۔ بھائی معنی شعر کا سمجھ میں آ گیا، وَقَدْ كَانَ يُدْعَى لَابِسُ الصَّبْرِ حَازِمًا، اور تک پکارا جاتا تھا صبر کرنے والے کو مستقل مزاج، یعنی اس کو مستقل مزاج کہا جاتا تھا، فَأَصْبَحَ يُدْعَى حَازِمًا حِينَ يَجْزِعُ، اب ایسا ہو گیا ہے کہ پکارا جاتا ہے مستقل مزاج، یعنی مستقل مزاج کہا جاتا ہے کسی شخص کو، حین یجزعو جس وقت وہ کیا کرتا ہے، اظہار غم کرتا ہے، دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر شاعر نے کیا کیا، دوسرے کے معنی کو لے لیا بھائی، دونوں شاعر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صبر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے قابل تعریف ہے، اس ہر موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں، صبر کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جس شخص کا انتقال ہوا اس کی نسبت سے صبر قابل تعریف نہیں، اس کی شخصیت اور اوصاف کو دیکھتے ہوئے صبر قابل تعریف نہیں، اس کی ذات کی طرف نظر کی جائے کہ اتنا نقصان ہوا، اتنا بڑا آدمی چلا گیا، اتنے کمالات اور اوصاف والا آدمی دنیا سے چلا گیا، تو اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس مقام پر صبر کرنا چاہیے، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو ہر ایک کیا کہے گا، اس موقع پر اظہار غم کیا ہے، قابل تعریف ہے۔ دونوں کہنا یہی چاہتے ہیں، لیکن پہلے شاعر کا شعر جو ہے وہ اس بات پر خوب واضح طریقے سے دلالت کر رہا ہے، اور ابو تمام کا شعر اس پر اتنے واضح طریقے سے دلالت نہیں کر رہا بھائی. وَحَذَا يُسَمَّ إِلْمَامًا وَسَلْخًا, اور اس قسم کو المام اور سلخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ المام بھی کہتے ہیں اور سلخ بھی کہتے ہیں. تو پہلا شعر اعلیٰ ہے, دوسرا اسے کم درجے کا ہے. آگے دیکھیے بھائی, الاقتباس. الاقتباس ہوا ان یزمن الکلام شیئا من القرآن او الحدیث لا علی انہ منہ. بھائی اقتباس آسان ہے. اقتباس اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے کلام کے اندر قرآن یا حدیث کا کچھ حصہ لے کر آتا ہے اور یہ نہیں بتلاتا کہ یہ قرآن میں سے, یہ حصہ قرآن سے میں نے لیا ہے یا یہ حصہ میں نے حدیث سے لیا ہے. اپنے کلام کے اندر ہی قرآن کے اس حصے کو یا حدیث کے اس حصے کو ملا دیتا ہے, لیکن یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے, قرآن میں حوالہ نہیں دیتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا, حوالہ نہیں دیتا. اپنے کلام کے اندر ہی قرآن کا کوئی حصہ, کوئی آیت یا آیت کا حصہ ملا دیا, اس یا حدیث کا کوئی حصہ ملا دیا, اسی طرح ملایا جیسے یہ اس کا اپنا کلام ہو. سمجھ میں آیا؟ لیکن ہوتا یہ کس کے ہے؟ قرآن یا حدیث سے ہے, یعنی حوالہ نہیں دیتا. تو بس یہ اقتباس ہے. اقتباس تو الاقتباس ہوا ان یزمن الکلام شیئا من القرآن او الحدیث. اقتباس وہ یہ ہے کہ متضمن کیا جائے کلام کو قرآن یا حدیث میں سے کسی چیز کے ساتھ, یعنی کلام کے ضمن میں اس کے اندر جو ہے قرآن یا حدیث میں سے کچھ لایا جائے. لا علی انہ منہ, نہ کہ اس طور پر کہ انہ منہ کہ یہ اس میں سے ہے, یعنی یہ نہیں بتلاتا. کا قولی ہی, جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے, لا تکن ظالما ولا ترض بالظلم وانکر بكل ما يستطاع يوم ياتي الحساب ما لظلوم ما من حميم. یہ ما ہے آپ کی کتابوں میں, یہاں ما نہیں ہونا چاہیے, یہ کتابت کی غلطی ہے. ما من حمیم, میری کتاب میں یوں ہے, ما من حمیم, یہ ما نہیں ہونا چاہیے. من حمیم, یہ دوسرا مصرع یہاں سے, من حمیم ولا شفیع یطاع. یہ کوئی شاعر ہے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے, لا تکن ظالما, کہ تم ظالم نہ بننا, ولا ترضا بالظلم, اور تم ظلم پر راضی نہ ہونا, وانکر, اور تم انکار کر دینا یعنی رد کر دینا, روک دینا, بکل ما یستطاع, ہر اس چیز کے ساتھ جس کی طاقت رکھی جائے, یعنی جس قدر ممکن ہو, جس قدر طاقت ہو تمہارے اندر, تم ظلم کو کیا کر دینا, ظلم سے روکنا دوسروں کو. یوم یأتی الحساب, جس دن کے حساب آئے گا یعنی قیامت والا دن جب آئے گا, ما لظلوم, نہیں ہوگا ظلم, اسی ظالم کے مبالغہ ہے بھائی, مبالغے کا صیغہ ہے, تو نہیں ہوگا ظالم کے لیے. من حمیم, نہ کوئی گہرا دوست, ولا شفیع, اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا, یطاع, جس کی اطاعت کی جائے یعنی جس کی بات مانی جائے, یعنی جس کی سفارش کو قبول کیا جائے, کوئی ایسا سفارش کرنے والا بھی اس کے لیے نہیں ہوگا. تو شاعر اپنے بیٹے سے کہتا ہے, لا تکن ظالما ولا ترضى بالظلم, کہ تو ظالم نہ بن اور نہ تو راضی ہو ظلم پر, وانکر بکل ما یستطاع, اور تو منع کر ہر اس چیز کے ساتھ جس کی تو طاقت رکھ, جس کی طاقت رکھی جائے, ان ہر ممکن طریقے سے ظلم سے لوگوں کو منع کر. یوم یأتی الحساب, جس دن کے حساب آئے گا, ما لظلوم من حمیم ولا شفیع یطاع, تو نہیں ہوگا ظالم کے لیے کوئی گہرا دوست اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے. تو یہ دیکھیے, اب یہ جو شاعر نے کہا, ما لظلوم من حمیم ولا شفیع یطاع, یہ اس نے لیا قرآن کی اس آیت سے, یہ آپ کے حاشیے میں انہوں نے دی ہوئی ہے, ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. تو دیکھو, من حمیم ولا شفیع یطاع, یہ تو بعین ہی سارے یہی الفاظ اس نے لے لیے بھائی. اور حوالہ شروع میں ذکر نہیں کیا کہ کس کا قول میں ذکر کر رہا ہوں؟ اللہ کا، قرآن کا، قرآن سے اخذ کر رہا ہوں، یہ نہیں ذکر کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتباس کہتے ہیں. وقولہ، اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے، لا تعاد الناس فی اوطانہم قلما یرعى غریب الوطن واذا ما شئت عیشا بینہم خالق الناس بخلق حسن. شاعر کہتا ہے کسی سے، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، لا تعاد الناس فی اوطانہم، عاد یعادی معادات کے معنی دشمنی کرنا، لا تعاد الناس، تو لوگوں سے دشمنی نہ کر، فی اوطانہم، ان کے وطنوں میں، ان کے علاقوں کے، اپنے علاقے کے اندر کسی کے ساتھ اس سے دشمنی نہ کر. قلما، بہت کم جو ہے، یرعى غریب الوطن، بہت کم رعایت رکھی جاتی ہے غریب الوطن کی، یعنی مسافر کی، کسی مسافر کی بہت کم رعایت رکھی جاتی ہے. تو غریب الوطن مسافر، یعنی پردیسی. قلم، بہت کم جو ہے کسی مسافر کی رعایت رکھی جاتی ہے، یعنی اس کا کم لحاظ رکھا جاتا ہے. وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ، اور جب تو چاہتا ہے، عَيْشًا بَيْنَهُمْ، عَاشَ عَيْشُ کے معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنا. وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ، اور جب تو ان کے درمیان زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو خالق الناس بخلق حسن، تو خالق یخالقو کے معنی ہوتے ہیں کسی سے اچھا برتاؤ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. تو خالق الناس بخلق حسن، تو لوگوں سے برتاؤ کر، بخلق حسن، اچھے اخلاق کے ساتھ. خلق، اسی کی جمع اخلاق آتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو خلق کا معنی وہ طبیعت، عادت وغیرہ. بھائی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے. بھائی، لا تعاد الناس فی اوطانہم، تو دشمنی نہ کر لوگوں سے ان کے اپنے علاقوں میں، ان کے اپنے وطنوں میں. قلما یرعى غریب الوطن، بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے کسی مسافر کا. وإذا ما شئت عیشا بینہم، اور جب تو ان کے درمیان زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو خالق الناس بخلق حسن، تو لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کر، اچھا سلوک کر. اب دیکھیے اس شاعر کے آخری مصرع جو ہے، خالق الناس بخلق حسن، یہ حدیث سے لیا گیا ہے. حدیث میں بھی بیعینی ہی یہی الفاظ آتے ہیں، خالق الناس بخلق حسن. بھائی یہ حدیث سے، اور حوالہ کوئی نہیں دیا اس نے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتباس کہتے ہیں. ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن او غيره، اور کوئی حرج نہیں، بتغيير يسير، تھوڑی سی تبدیلی کرنے میں کوئی حرج نہیں. في اللفظ المقتبس، اس لفظ کے اندر جس کو لیا گیا ہے، للوزن او غيره، وزن یا کسی اور چیز کی وجہ سے، وزن وغیرہ کی وجہ سے. بھائی قرآن یا حدیث کا حصہ لیا، اور کس میں ذکر کیا؟ اپنے کلام میں، شعر وغیرہ میں ذکر کیا یا کل اور کلام میں، اور شعر کے وزن وغیرہ کی رعایت سے اس نے اس کے لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دی، تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں. بھائی سمجھ میں آئے؟ اور یہ یاد رکھیے، یہ وہ سرقہ میں داخل نہیں ہے بھائی، یہ اقتباس. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ اسی لیے انہوں نے اس کے شروع میں الگ عنوان دیا، الاقتباس. ما قبل میں پہلا عنوان ابھی تک کیا چل رہا تھا؟ سرقہ چل رہا تھا. اب دوسرا عنوان الاقتباس آیا. لیکن اس کو یہاں اس لیے ذکر کیا کہ جیسے سرقہ میں دوسرے کا کلام لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی کیا کیا گیا؟ یعنی قرآن اور حدیث سے کلام اس کا حصہ لیا گیا. بھائی لیکن بہرحال یہ مضموم نہیں ہے بھائی، کیونکہ حدیث یا قرآن سے لیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ سب کو علم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِتَغْيِيرٍ يَسِيرٍ فِي اللَّفْظِ الْمُقْتَبَسِ لِلْوَزْنِ أَوْ غَيْرِهِ، اور کوئی حرج نہیں ہے وہ لفظ جو لیے گئے ہیں ان میں تھوڑی تبدیلی کرنے میں، لِلْوَزْنِ أَوْ غَيْرِهِ، وزن وغیرہ کی وجہ سے. نحو، مثال کے طور پر، قَدْ كَانَ مَا خِفْتُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاجِعُونَ. قد کانا اے قد ثبتا تحقیق ہو گیا، ما خفت وہ چیز جس سے میں ڈرتا تھا، ان یکونا کہ وہ ہو جائے گی، جس چیز کے ہونے سے میں ڈرتا تھا وہ ہو گئی۔ یہ شاید کسی اس کا کوئی ساتھی اس کا انتقال ہو گیا، اس پر غم میں اشعار کہہ رہا ہے، قد کان ما خفت ان یکونا کہ تحقیق وہ چیز ہو گئی جس کے ہونے سے میں ڈرتا تھا، انا الی اللہ راجعونا یقیناً ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب شاعر نے اس دوسرے مصرے میں کہا انا الی اللہ راجعونا، آگے کہہ رہے ہیں وفی القرآن، اور قرآن میں آیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دیکھیے قرآن میں کیا آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اسی سے اخذ کیا ہے یہ سارا مصرہ شاعر نے، لیکن قرآن میں تھا تھوڑی سی، قرآن میں لفظ کچھ اور تھے، شاعر نے لفظوں کو بدل دیا، قرآن میں تھا انا الیہ راجعون، صرف یہ حصہ لیا شاعر نے انا الیہ راجعون، تو شاعر نے کیا کیا الیہ کے اندر ہا ضمیر تھی، ضمیر راجع تھی ذات باری تعالیٰ کو، تو شاعر نے ضمیر کی جگہ لفظ اللہ کو باقاعدہ ذکر کر دیا، اور نیز آیت کے اندر راجعون تھا بھائی، آخر میں نون تھا، لیکن یہاں شعر کے اندر شاعر نے الف اشباع کو بڑھا دیا، الف اشباع کس کو کہتے ہیں، ہاں جو حرکت کو لمبا، آواز کو اور حرکت کو لمبا کرنے کے لیے جو الف آخر میں بڑھایا جاتا ہے اس کو الف اشباع کہتے ہیں بھائی، اور یہ وہی شعر کے اوزان وغیرہ کی رعایت رکھتے ہوئے۔ تو شاعر کہتا ہے قد کان ما خفت ان یکون، خفتا یہ غلط ہے بھائی، خفتو خفتو، قد کان ما خفت ان یکون تحقیق ہو گئی وہ چیز جس کے ہونے سے میں ڈرتا تھا، بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اگلی صنعت ہے التضمین، تضمین و یسمى الایداع ہوا ان یضمن الشعر شیئا من شعر آخر مع التنبیہ علیہ ان لم یشتہر۔ بھائی اقتباس کس کو کہتے تھے، کہ کوئی شخص اپنے کلام میں قرآن یا حدیث کا کوئی حصہ لے آئے اور حوالہ نہیں دیتا، کیوں اور حوالہ دے نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث ہے تو سب کو علم ہوتا ہے اس کا بھائی۔ اور تضمین بھی اسی طرح ہے، لیکن اس میں اپنے کلام کے اندر شاعر قرآن یا حدیث کو نہیں لاتا، بلکہ اپنے شعر میں کسی دوسرے کا شعر لے آتا ہے، کیا کرتا ہے کسی دوسرے کا شعر لے آتا ہے، اور اگر وہ مشہور ہے شعر تو پھر متنبہ کرنے کی بھی نہیں ضرورت کہ یہ میں کسی اور کا شعر لا رہا ہوں، جب مشہور ہے سب کو پتا ہوتا ہے، اور اگر مشہور نہیں ہے تو پھر اس پر وہ متنبہ بھی کر دیتا ہے کہ یہ کسی کا اور کا شعر میں ذکر کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں تضمین، کہ اپنے شعر میں اپنی نظم میں کسی دوسرے کا شعر یا اس کے شعر کا کچھ حصہ لانا۔ التضمین ویسمى الایداع تضمین، اور اس کو ایداع بھی کہتے ہیں، ہوا ان یضمن الشعر وہ یہ کہ متضمن کیا جائے شعر کو، شیئا من شعر آخر کسی چیز کے ساتھ جو کسی دوسرے کے شعر میں سے ہو، یعنی اپنے شعر کو متضمن کیا جائے، یعنی اس کے ضمن میں لایا جائے کسی اور کے شعر میں سے کچھ، مع التنبیہ علیہ ساتھ اس پر متنبہ کرتے ہوئے بھی، ان لم یشتہر اگر وہ مشہور نہ ہو، متنبہ بھی کر دیتا ہے کہ یہ کسی اور کا شعر ہے، کقولہ جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے اذا ضاق صدری وخفت العدا تمثلت بیتا بحالی یلیق فباللہ ابلغ ما ارتجی وباللہ ادفع ما لا اطیق۔ شاعر کہتا ہے اذا ضاق صدری جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وخفت العدا، عدا جمع ہے عدوون کی، دشمن کو کہتے ہیں یہ اس کی جمع ہے بھائی، اذا ضاق صدری جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وخفت العدا اور میں دشمنوں سے ڈرتا ہوں، تمثلت بیتن، تمثلا کے معنی ہے بطور مثال کے بیان کرنا، تمثلت بیتن تو میں بطور مثال کے بیان کرتا ہوں ایک ایسے شعر کو، بحالی جو میرے حال کے ساتھ یلیق و مناسب ہے، جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میں دشمنوں سے ڈرتا ہوں تو اس وقت میں ایک ایسے شعر کو بطور مثال کے ذکر کرتا ہوں جو میرے حال کے جو میری حالت کے مناسب ہے. فباللہ ابلغ ما ارتجی, وہ یہ شعر ہے, اس کے ساتھ میں مثال ذکر کرتا ہوں. وباللہ ادفع ما لا اطیق, فباللہ ابلغ, تو اللہ ہی کے ساتھ میں پہنچتا ہوں, یعنی اللہ کی مدد سے میں پہنچتا ہوں. ما اس چیز کو, ارتجی جس کی میں امید کرتا ہوں, فباللہ تو اللہ کی مدد سے ہی میں پہنچتا ہوں. ما اس چیز کو ارتجی, ارتجی امید کرنا, یہ رجا سے ہے, رجا کس کو کہتے ہیں, امید کو, میں پہنچتا ہوں. ما اس چیز کو ارتجی جس کی میں امید کرتا ہوں. وباللہ ادفع ما لا اطیق, اور اللہ کی مدد سے ہی میں دور کرتا ہوں اس چیز کو جس کی میں طاقت نہیں رکھتا. اطاق یطیق کا معنی ہے طاقت رکھنا. تو شاعر کہتا ہے جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور مجھے دشمنوں کا خوف ہونے لگتا ہے تو پھر میں ایک ایسے شعر کے ساتھ مثال بیان کرتا ہوں جو میری حالت کے بڑا مناسب ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی مدد سے ہی میں اس چیز کو پہنچتا ہوں جس کی میں امید کرتا ہوں, اور اللہ کی مدد سے ہی میں ان چیزوں کو دور کرتا ہوں جن کو دور کرنے کی میں طاقت نہیں رکھتا. اب دیکھیے شاعر نے فباللہ ابلغ, یہ والا جو پورا شعر ہے یہ کسی اور کا ہے, شاعر نے اس کو اپنے اشعار میں ذکر کر دیا اور شروع میں حوالہ بھی دے دیا. تمثلت بیتن, کہ میں اپنی حالت کس کے ساتھ بیان کرتا ہوں, میں مثال بیان کرتا ہوں ایک ایسے شعر کے ساتھ, اپنی حالت بیان کرتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں تو بطور مثال کے ایسا ہی شعر ذکر کیا جاتا ہے جو پہلے کسی نے کہا ہو, بھائی پہلے کہا ہو. تو بہرحال تمثل تو بیتن کے ذریعے اس نے کیا کر دیا, اشارہ کر دیا کہ یہ کسی اور کا شعر ہے, اس کے ذریعے میں اپنی مثال بیان کرتا ہوں. ولا بأس بالتغيير اليسير, اور کوئی حرج نہیں تھوڑی سی تبدیلی کرنے میں. یہاں تو شاعر نے پورا شعر لے لیا, لیکن اگر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کقولی ہی, جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے, اقول لمعشر غلط وغض من الشیخ الرشید وانکروه هو ابن جلاوة الله الثنایا متى یزع العمامة تعرفوه. اب دیکھیے یہ جو شاعر نے کہا, ہوا ابن جلا وط اللہ الثنایا متى یزع العمامة تعرفوه, یہ ماخوذ ہے ایک اور شاعر کے شعر اس نے لے لیا, وہ شعر یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے. اس شاعر نے کہا تھا, یہ حاشیے میں یہ شعر آپ کے دیا ہوا ہے بھائی, انہوں نے اصل شعر جو تھا میری کتاب میں, تو حاشیے میں بھی جو انہوں نے شعر دیا نا وہ بھی غلط دیا ہے, وہی حاشیے میں تو وہی شعر اٹھا کر دے دیا جو اوپر کتاب میں تھا. حاشیے میں جو شعر ہے نا اس کی ذرا اصلاح کر لینا, خصوص الگ دیا ہوا ہے بھائی. پہلے حاشیے میں بھی یہی دونوں شعر دیے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہوا فی الاصل ہاکذا, اصل میں یہ شعر یوں تھا. آگے کیا ہے دیکھیے, انہوں نے کہا ہوا بنو جلا وط اللہ الثنایا متى یزع العمامة تعرفونی, صرف یہ نی انہوں نے کر دیا, باقی اوپر والا شعر دے دیا. اصل میں شعر یوں ہے, آپ درست کر لیں بھائی, انا بنو جلا, ہوا نہیں ہے شروع میں, انا ہے, انا شاعر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, انا, انا بنو جلا وط اللہ الثنایا, بس صرف ہوا کی جگہ انا کر دیں, پہلا مصرع باقی ٹھیک ہے. آگے ہے متى یزع, متى یزع نہیں صحیح, متى ازع, ازع متکلم کا صیغہ ہے, الف ضاد عین, کر لیا صحیح بھائی, ہاں یہ ہے اصل شعر. تو یہ دیکھیے یہ کسی شاعر نے کہا تھا اپنی تعریف کرتے ہوئے, انا بن جلا وط اللہ الثنایا متى ازع العمامة تعرفونی. انا بن جلا, جلا جلا یجلو کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا, جلی کسے کہتے ہیں جو واضح اور ظاہر ہو, خفی جو پوشیدہ ہو. تو یہ انا بن جلا, تو شاعر کیا کہتا ہے, انا ابن جلا، یاد رکھیے ابن جلا عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو
جس کا معاملہ خوب واضح ہو بھائی،
جس کا معاملہ کیا ہو خوب واضح ہو، اور اس کو کہتے ہیں ابن جلا، اس کو کیا کہتے ہیں ابن جلا. اور طلاع الثنایا، طلاع یہ مبالغہ ہے طالع کے اندر، طالع اوپر چڑھنے والا، اور ثنایا جمع ہے سنیتن کی، سنیتن کہتے ہیں پہاڑی راستے کو، گھاٹی وغیرہ کو، تو طلاع الثنایا کا معنی کیا ہوا گھاٹیوں پر یا پہاڑی راستوں پر چڑھنے والا، یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے والا، یعنی تجربہ کا مشکلات کا مقابلہ کرنے والا. جی تو وہ حاشیے میں جو شعر ہے پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، انا ابن جلا و طلاع الثنایا. شاعر کہتا ہے انا ابن جلا، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے معاملات بڑے ہی واضح ہیں، کسی پر چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ طلاع الثنایا، اور میں دشوار گزار راستوں پر چڑھنے والا ہوں، یعنی مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے والا ہوں، میں کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہوں، یعنی بڑا باہمت آدمی ہوں. متا ازائل امامتا، متا ازائل امامتا، جب میں پگڑی رکھوں گا، تعریفونی تو تم مجھے پہچان لوگے. پگڑی سے یہاں مراد ہے وہ جنگی لباس بھائی، وہ لوہے کا خود وغیرہ جو جنگوں میں سر پر پہنا جاتا ہے، اور زیرہ وغیرہ، تو وہ مراد ہے. متا ازائل امامتا، جب میں جنگی لباس سر پر رکھوں گا، یعنی وہ لوہے کا خود سر پر رکھوں گا، تعریفونی تو تم مجھے پہچان لوگے، یعنی جب میں وہ لباس پہنوں گا، یعنی جنگ کے لیے میدان میں اتروں گا، پھر تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بہادر آدمی ہے بھائی، تم مجھے پہچان لوگے بھائی، تمہیں پھر میری بہادری کا پتا چلے گا. معنی سمجھ میں آیا؟ انا ابن جلا و طلاع الثنایا، میں ایسا شخص ہوں جس کا معاملہ بڑا ہی واضح ہے، اور میں بڑا ہی باہمت آدمی ہوں، مشکلات کا مقابلہ کرنے والا ہوں. متا ازائل امامتا تعرفونی، جب میں وہ پگڑی رکھوں گا سر پر تو تم لوگ مجھے پہچان لوگے. اچھا اب آئیے ذرا پھر کتاب پر اوپر. بھائی شاعر نے اسی شعر کو تھوڑی تبدیلی کر کے کہا، ہوا ابن جلا، اصل میں کیا تھا انا ابن جلا، شاعر نے اوپر کہا ہوا ابن جلا و طلاع الثنایا متا یزع العمامتا. شاعر نے یزع کہہ دیا، اصل شعر میں کیا تھا ازع، اور نیز آگے شاعر نے کہہ دیا تعریفوہ، ہاں ضمیر آخر میں ملائی، حالانکہ دوسرے اصل میں کیا تھی تعریفونی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب یاد رکھیے، یہ شاعر جو ہے نا، شاعر یہ کوئی بوڑھا یہودی تھا، اور کوئی سر وغیرہ اور اس کے بدن پر ایسی بیماری بھی تھی جس سے اس کے سر کے سارے بال گر گئے، گنجا ہو گیا. تو اب اس کے بارے میں کوئی شاعر کہتا ہے، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، کہتا ہے اقول لمعشرین، معشر کہتے ہیں جماعت کو، ایسی لوگوں کی جماعت جن کے احوال ایک جیسے ہوں، تو بہرحال جماعت کے معنی میں ہے. اقول لمعشرین، شاعر کہتا ہے میں کہتا ہوں جماعت سے، یعنی یہودیوں کی جماعت سے کہتا ہوں، ایسی جماعت، بھائی نکر آیا معاشر، اس کے بعد غلط فعل آیا، میں کہتا ہوں ایسی جماعت سے غلط، جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے غلطی کی. وغزو من الشیخ الرشیدی، غز من فلان، عربی میں کہتے ہیں جب کوئی کسی کی طرف توجہ نہ کرے تو کیا کہتے ہیں، غز من فلان. تو میں آپ کو شاعر کہتا ہے، آپ کو توجہ رکھنا شعر پر بھائی، اقول لمعشر غلطوا وغزوا من الشیخ الرشیدی، میں کہتا ہوں اس جماعت سے، ایسی جماعت سے جنہوں نے غلطی کی اور انہوں نے بے توجہی کی اس
شیخ رشید سے اس ہدایت یافتہ بوڑھے سے. میں ایسی جماعت سے کہتا ہوں جنہوں نے غلطی کی ہے اور بے توجہی کی ہے، بے التفاتی کی ہے. کس سے؟ من الشیخ الرشیدی. رشید کہتے ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت یافتہ بوڑھے سے جنہوں نے بے توجہی کی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کی. وَأَنْكَرُوهُ، اور اس کو انہوں نے پہچانا نہیں. انکارا کے کیا معنی ہے؟ اجنبی سمجھنا، اس کو یعنی انہوں نے پہچانا نہیں. میں ان سے کہتا ہوں، شاعر کہتا ہے ہوا ابن جلا، وہ ایسا آدمی ہے کہ اس کا معاملہ بڑا ہی واضح ہے. وَطَلَّعُ السَّنَايَا، اور وہ مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے. مَتَا يَزَعِ الْعِمَامَتَا، جب وہ سر پر پگڑی رکھے گا، تعریفوہ، تو تم اس کو پہچان لوگے. تو تم کیا کرو گے؟ اس کو پہچان لوگے. میں نے پڑھا متا یزع العمامتا، کیوں؟ کیونکہ متا جو ہے یہ شرط کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور پھر یہ جزم دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے. متا تجلس اجلس، جب آپ بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا. تو دیکھو متا اجلس، سین کیا ہوا؟ ساکن، جزم آیا. یہ کس کی وجہ سے؟ متا کی وجہ سے. اور متا تجلس اجلس، شرط بھی مجزوم اور جزا بھی مجزوم. یہاں بھی اسی طرح ہے، یزع یزع، اس پر بھی جزم آئے گا. عین ساکن ہے، جزم ہے اس پر. اور پھر آگے لام بھی، العمامہ کا لام بھی ساکن، کیونکہ حمزہ گر گیا. تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، لہذا عین کو کسرہ دے دیا گیا ملا کر پڑھنے کے لیے. اور تعریفوہ، دیکھو یہاں سے بھی نون گر گیا، تعریفونہ نون ہونا چاہیے تھا، لیکن کس کی وجہ سے گرا؟ متا سے، کیونکہ یہ نون اعرابی حالت جزمی میں گر جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے متا یزع العمامت تعریفوہ، جب وہ سر پر پگڑی رکھے گا تو تم اس کو پہچان لوگے. اب یاد رکھیے، یہ مثال تو تھی، تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دی جائے دوسرے کے شعر میں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بڑا مشہور شعر ہے، سب کو معلوم ہے بھائی. اب یاد رکھیے، بظاہر آپ کو یوں لگا ہوگا کہ شاعر نے اپنے لوگوں کو غلطی پر تنبیہ کی ہے کہ دیکھو یہ بوڑھا شخص جو ہے، یہ جو بوڑھا یہودی ہے، یہ بڑا سمجھدار ہے، ہدایت یافتہ ہے، اس کا معاملہ بڑا واضح ہے، یہ بڑا مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے، اور تم نے اس کو اچھی طرح پہچانا نہیں، جب یہ اپنے سر پر پگڑی رکھے گا تو تم کیا کرو گے؟ اس کو پہچان لوگے. یعنی قوم والوں کی غلطی پر تنبیہ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ غلطی پر تنبیہ کر رہا ہے، لیکن دراصل ایسا نہیں، یہ بھی اس بوڑھے کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ شاعر بھی کیا کر رہا ہے؟ اس بوڑھے یہودی کا مذاق اڑا رہا ہے. بہرحال ان اشعار سے تو واضح نہیں ہوتا، لیکن معلوم ہوا ما قبل یا ما بعد کے اشعار ہوں گے، ان سے بات کا پورا پتہ چلتا ہوگا. تو شاعر دراصل یہ کہہ رہا ہے، اب سنے ترجمہ، وہ کہنا کیا چاہتا ہے. شاعر کہتا ہے اقول للمعشر غلطوا، میں کہتا ہوں ایک اس جماعت سے جنہوں نے غلطی کی ہے اور نظروں اور بے توجہی کی ہے. من الشیخ الرشیدی، کس سے؟ ایک ہدایت یافتہ بوڑھے سے. تو یہاں رشید سے وہ استہزاء کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. تو رشید سے سمجھدار یا ہدایت یافتہ مراد نہیں ہے اس کی، بلکہ رشید سے مراد گمراہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ بھائی مذاق کے طور پر، مذاق کے طور پر آپ بھی اس طرح کرتے ہیں. آپ کے کسی ساتھی سے کوئی بڑی حماقت ہو گئی، اب جب وہ آتا ہے، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جیسے ہی آتا ہے آپ کہتے ہیں لو بھائی بڑا سمجھدار آدمی آ گیا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ استہزاء کرتے ہوئے اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی شیخ بھائی، یہ ما قبل اور ما بعد کے اشعار سے اندازہ ہوتا ہے. تو یہ جو شیخ رشید اس نے کہا، اس سے مراد، لفظ تو اس نے ہدایت یافتہ کا ذکر کیا، لیکن مراد کیا ہے؟ گمراہ. کہ میں کہتا ہوں ایسی جماعت سے جنہوں نے غلطی کی ہے اور بے توجہ ہی کی ہے، ایک بوڑھے شیخ سے، وَأَنْ كَرُوهُ، اور اس کو پہچانا نہیں، کہ ہوا ابن جلا، کہ وہ کیا ہے؟ ابن جلا کا کیا معنی؟ اس کا معاملہ واضح ہے، معاملہ واضح ہے.
بھئی ابن جلا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا معاملہ واضح ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کا سر بڑا واضح ہے، کیونکہ بال وغیرہ گر گئے ہیں، بھئی سمجھ میں آیا جی. اور وطلاع الصنایا، اور طلاع الصنایا کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے اور باہمت ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ذلت کو برداشت کرنے والا ہے، ذلت کی مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے. اور آگے جو کہا متا یزع العمامت تعرفوہ، جب وہ پگڑی اپنے سر پر رکھے گا تو تم اس کو پہچان لوگے. تو وضع کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، اور وہ اصل شعر میں کیا آیا تھا، متا ازع العمامت، جو میں کیا کروں گا اپنے سر پر پگڑی رکھوں گا یعنی جنگی لباس پہنوں گا تو تم مجھے پہچان لوگے. تو یہاں پر بھی اس نے اس طرح ذکر کیا، متا یزع العمامت، جب یہ پگڑی رکھے گا، جب کیا کرے گا پگڑی رکھے گا، لیکن اس میں تھا سر پر رکھے گا، اس کا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سر سے نیچے رکھے گا. یہاں کیا مراد ہے، سر سے، یہ معنی بنتا ہے یا نہیں بھائی، یزع العمامت علی الرأس، کیا معنی، سر پر پگڑی رکھی، اور یزع العمامت عنی الرأس، اب کیا معنی، سر سے نیچے رکھنا اتارنا. تو یہاں یہ مراد ہے سر سے، متا یزع العمامت، جب یہ سر سے پگڑی نیچے رکھے گا یعنی پگڑی اتارے گا، تعرفوہ، تو تم پہچان لوگے کہ یہ تو وہی گنجا بوڑھا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. عام نثر کے اندر آپ دوسرے کا شعر لے کر آتے ہیں، اس کو نہیں تضمین کہتے، بلکہ تضمین میں نظم کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، دوسرے کے شعر کو لے آتے ہیں پوری، تو اسی طرح بھی آئینی ہی یا کچھ تبدیلی کر کے. تو یہ ہے تضمین، کیونکہ یہاں شبہ پڑے گا کہ شاید یہ اس کے اشعار چل رہے ہیں تو یہ بھی اسی کا شعر ہے. تو بعض اوقات جب یہ دوسرے کا شعر مشہور نہیں ہوتا تو اس پر متنبہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر مشہور ہوتا ہے تو پھر متنبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے دوسری مثال میں آپ نے دیکھا، اس نے متنبہ بھی نہیں کیا کہ کسی دوسرے کا شعر ہے، لیکن وہ بڑا مشہور معروف شعر ہے، ہر ایک کو علم ہے اس کا بھائی. تو اور تھوڑی سی تبدیلی کر دی، تو چاہے تبدیلی نہ کی جائے چاہے تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں بھائی. اس کو تضمین کہتے ہیں، تضمین بھائی. جی وَيُسَمَّى هُوَ اَي تضمین، تضمین کہلاتی ہے، کیا کہلاتی ہے، الایداع. سما دو مفعول چاہتا ہے، سمیت زیدن یا سمیت فلانن زیدن، میں نے فلان کا نام کیا رکھا زید. اسی کو جب آپ مجھول بناتے ہیں سمیا، تو ایک تو نائی فائل بن جائے گا سمیا فلانن، اور زیدن مفعول اسی طرح رہے گا سمی فلان زیدن. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلم.